بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 دسمبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں شہادت حسین کا اصل سبق کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے مقام رسالت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور وہ سلسلہ جو تھا وہ اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے. اس وقت جو ناموس رسالت ایکٹ ہے اس کو غیر مؤثر بنانے کے لیے یا اس کو واپس لینے کے لیے، اس میں ترمیم کے لیے جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے پورے ملک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مند، آپ پر ایمان رکھنے والے اور آپ کی حرمت پر کٹ مرنے کا جذبہ رکھنے والے بے چین، اور یہ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے. چنانچہ چند روز قبل اسلام آباد میں بھی اس پر بہت بڑی اے پی سی ہوئی ہے، آل پارٹیز کانفرنس، جس کے اصل منتظمین تو تھے عالمی تحفظ ختم نبوت والے، یہ ادارہ ہے، علماء کا ایک ادارہ ہے جو بڑے ویجیلنٹ ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ کہیں ناموس رسالت پر حرف آ رہا ہو، خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے کوئی سازش ہو رہی ہے، وہ الرٹ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اویئرنیس کی اور آگاہی دینے کی جو ہے مہم، اس کے ذریعے جو ہے پھر لوگوں میں یہ بات پہنچتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ رخ کیا ہے. اصل رخ یہ ہے ہمارے ہاں جو ایک سافٹ اور یوں کہنا چاہیے کہ روشن خیال اسلام کے حوالے سے ایک امیج پیش کرنے کا تصور مشرف کے دور میں آیا تھا، اسلام کا ایک ایسا نیا ورژن پیش کیا جائے جو یہود و نصارہ کو قابل قبول ہو. ظاہر بات ہے اس میں جو سب چیزیں سب سے زیادہ ان کے لیے پریشان کن ہیں اس میں جہاد اور قتال کے تصورات ہیں. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور نہ صرف یہ دشمن ہیں بلکہ اللہ نے بھی ان کو راندہ درگاہ کر دیا ہے، مغضوب علیہم ہیں. یہ ٹھیک ہے، اپنے وقت میں ایک دور تھا 2000 سال تک اللہ نے انہیں موقع دیا، اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے، انہی میں رسول آئے، نبی آئے، کتابیں نازل ہوئیں، انہیں اللہ نے فضیلت مطلقہ کا مقام دے رکھا تھا، لیکن پھر ان کی حرکتوں کی وجہ سے اور خاص طور پر اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کی وجہ سے مغضوب علیہم کے خطاب تو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو معاملہ انہوں نے کیا اسی پر مل گیا تھا. اب یہ چیزیں ان کو کھلتی ہیں کہ یہ چیزیں قرآن سے نکالی جائیں، اسلام میں یہ تصورات نکالے جائیں، انلائٹنمنٹ، ماڈریشن، رواداری پیدا کی جائے، کوئی نفرت نہ ہو، ہندوؤں کے خلاف بھی کوئی بات نہ کی جائے، عیسائیوں کے خلاف بھی کوئی بات نہ ہو، یہودیوں کے خلاف بھی کوئی بات نہ ہو. اسی طریقے سے ان کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے یہاں پر، خاص طور پر پاکستان میں، جو اسلامائزیشن کا پروسیس بڑا ہے قانونی طور پر، کسی حد تک دستوری اور قانونی سطح پر ایک حد تک پیش رفت ہوئی تھی، جس میں سب سے بڑی پیش رفت پہلے قرارداد مقاصد تھی. سوورنٹی اللہ کی ہے، یہ بات اس دور میں بہت بڑا ایک نعرہ حق تھا. اکبر آل آبادی نے کہا تھا نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں یہ ماننا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، سوورن وہ ہے. آج کا دور تو عوامی حکمرانی کا تصور ہے، عوامی حاکمیت، سوورنٹی آف، آپ اس کو عوام کی کہہ لیجیے حاکمیت، یا جمہور کی کہہ لیجیے جو میجورٹی ہو افراد میں، لیکن لوگوں نے اپنا نظام خود بنانا ہے. پاکستان میں اس کے برعکس آغاز وہاں سے ہو رہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ نعرہ ہم نے بہت اونچا لگایا اور اس کے بعد سو گئے، اسلام کی طرف ہماری پیش رفت ہم نے نہیں کی. اس میں جہاں ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے وہاں پوری قوم کا ہے. قوموں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے والے تمام طبقات کا ہے، الا ماشاءاللہ، وہ چاہے سیاسی ہوں چاہے دینی اور مذہبی ہوں. کوئی پیش رفت اس رخ پر نہیں ہوں، لیکن دشمن بیدار ہو گیا، اسلام کے خلاف سازشیں اس وقت سے شروع ہوئی. انہی سازشوں میں یہ ہے کہ اس کو بھی غیر مؤثر بنایا جائے، جو آئین کا حصہ بن گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ سے اس کے لیے آوازیں اٹھتی رہیں گی، قرارداد مقاصد، اس کو نکالا جائے. کہنے والے مسلمان، مطالبہ کرنے والے مسلمان. اسی طرح حدود آرڈیننس یہاں پر ایک نافذ ہو گیا تھا، اس کے خلاف جو ہے دباؤ کہاں سے پڑ رہا ہے؟ ویسٹ سے، کہ اس کو ختم کیا جائے. اور آپ کو معلوم ہے مشرف دور میں یہ کارنامہ ہماری حکومت نے انجام دیا، اور جس میں مذہبی اور دینی جماعتوں کی نمائندہ جو پلیٹ فارم ہے، ایم ایم اے بھی اس میں شامل تھا. بدقسمتی، حکومت کا حصہ تھا، لیکن وہ حدود آرڈیننس ختم ہوا. تحفظ حقوق نسب آرڈیننس، جس کو سب نے کہا کہ غیر اسلامی ہے، یہ زنا کے لائسنس کا آرڈیننس ہے. پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے 100% علماء نے کہا غیر اسلامی ہے، وہ ڈنڈے کے زور نافذ کر دیا گیا. اس سے اگلا قدم اب یہ ہے، یہ ناموس رسالت ایکٹ انہیں بڑا کھل رہا ہے کہ توہین کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی سزا قتل، پھانسی. لیکن عالمی تحفظ ختم نبوت والے جانتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے. قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی، جو ہمارے ہاں ایک آئین کا حصہ ہے، اب وہ تو پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا تھا 1974، آپ کو یاد ہوگا، وہ ان کے سینے پر سانپ کی طرح لوٹ رہا ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، اور قادیانیوں کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا اس فیصلے سے جو ہے اس سے سجدہ سہو کیا. اس کے لیے بار بار آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اگلا ٹارگٹ وہ ہے اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لہذا عالمی تحفظ ختم نبوت والوں نے اس ایشو کو سب سے قوت کے ساتھ اٹھایا، اور اس پر، کیونکہ میں بھی شریک تھا وہاں، مجھے بھی دعوت دی گئی تھی تنظیم اسلامی کے حوالے سے، تو تمام دینی جماعتوں کی بھرپور نمائندگی کیا واقعتاً موجود تھی، ٹاپ کی لیڈرشپ. اس اعتبار سے بڑی کامیاب اے پی سی اس کو قرار دیا جاتا ہے. اور تحریک چلانے کا اس میں اعلان کیا گیا کہ اگر حکومت نے اس معاملے میں عوامی رائے کا اور مسلمانوں کے جذبات کا احترام نہ کیا تو تحریک چلائی جائے گی. اس کا ایک پروگرام ہے, وہ ہوگا تو اس کے مطابق انشاءاللہ میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی, اس لیے کہ وہ اس پر شروع میں 24 دسمبر سے جو ہے اس پر اس کی تحریک کا جو ہے وہ آغاز ہونا ہے. تو میں نے اسی حوالے سے بات کی تھی کہ مقام رسالت, اور مقام رسالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ توہین رسالت ایکٹ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ناموس رسالت ایکٹ. اور جو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانتے اور پہچانتے ہی نہیں. کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, ان میں سے اکثر وہ ہیں وہ دانشور جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, اور اسی لیے بار بار کیا کہتے ہیں, قرآن مجید میں سزا کا تذکرہ نہیں ہے. کمال, قرآن مجید میں براہ راست تو جیسے ایک صاحب نے کہہ دیا تھا کہ شراب کی حرمت کا تذکرہ بھی نہیں ہے, لفظ حرام نہیں آیا. ہاں اور انداز سے قرآن نے اس کو کنڈیم کیا, بری طرح کنڈیم کیا, لیکن لفظ حرام نہیں آیا. جب نہیں آیا تو کیا ہوا, جائز ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا. قرآن مجید میں واضح اشارات موجود ہیں, بدترین کنڈیمنیشن ہے اس کے لیے, سخت ترین, لیکن لفظ حرام نہیں آیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ مورچہ لگا کے بیٹھ رہے ہیں. یہ آج کی دانش ہے, یہ دانش نہیں ہے اصل میں, مست شدہ ذہنیت. دین کو اختیار نہیں کرنا, احکام دین کو قبول نہیں کرنا, اور اس کے لیے پھر رسالت اور نبوت اس کی اہمیت کو گھٹانا, استخفاف سنت, استخفاف حدیث, اور قرآن کو پھر موم کی ناک بنا دینا, یہ ہے راستہ. اس پر انشاءاللہ بات چلے گی. میں نے آج ایک صاحب کے توجہ دلانے پر, ورنہ وعدہ تو یہ تھا کہ اسی مضمون کو میں نے آگے بڑھانا ہے, لیکن 10 محرم ہے, ایک عظیم شہادت, ایک بہت بڑے سانحے کا معاملہ اس امت کی تاریخ کا, اس حوالے سے چند باتیں ہیں جو گوش گزار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت اللہ کی راہ میں جان دینا, اس کا مقام کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیات سب کو یاد ہے, میں ترجمہ کروں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اہل ایمان استعانت چاہو, مدد حاصل کرو دو چیزوں کے ذریعے سے, صبر سے اور نماز سے. ان سے تمہیں تقویت ملے گی, مدد ملے گی, سپورٹ ملے گی. اگرچہ یہاں یہ سوال آنا چاہیے کس کام میں سپورٹ ملے گی, کس کام میں تقویت حاصل ہوگی, کس میں معاونت ہوگی, یہ بہت اہم سوال ہے جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اس مقام پر. دو رکوع پہلے یہ سورہ بقرہ کا 19واں رکوع ہے, دو رکوع پہلے 17ویں رکوع میں اس امت کی تاج پوشی کا اعلان ہوا. اس سے پہلے یہود کو کنڈیم کر کے معذور کر دیا گیا, سابقہ امت بنی اسرائیل یہود وہ معذور, نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہاں پر لفظ شہادت موجود ہے. اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں اب امت وسط بنایا ہے. پہلے نمائندہ امت بنی اسرائیل تھے یہود, اب نمائندہ امت اس زمین پر امت مسلمہ ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے. امتا وسطا, بہترین امت. یہ وسط ہے, یہ درمیانی امت اس اعتبار سے بھی ہے کہ آئندہ یہی امت ہے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا کام دے گی, نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا, اللہ کا پیغام اس امت کے ذریعے بقیہ نوع انسانی تک پہنچے گا, یہ واسطہ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم پوری نوع انسانی پر اللہ کے دین کی گواہی قائم کرو, شہادت دو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تب سے شہادت آ رہا ہے.
شہادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ گواہی. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. شہادت کا اصل مفہوم یہ ہے. ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شہادت پیش کی جائے، فلاں کی شہادت قبول ہے فلاں کی نہیں ہے، گواہی. اصل مفہوم یہ ہے. یہ کس طریقے سے مفہوم آگے بڑھ کر شہید جو ہے جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے والا، وہاں تک کیسے پہنچا ہے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. مسلمانوں کے ذمے ہے اللہ کے دین کی گواہی قائم کرنا پوری نوع انسانی پر، یہ پیغام پہنچا دینا، عمل سے نمونہ بن کر دکھانا، اس نظام کو قائم کر کے دکھانا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہی دیں گے، وہ دے رہے ہیں، وہ مکمل کریں گے گواہی. قول سے بھی دی گواہی، عمل سے بھی دی، اور وہ عملی جدوجہد کہ وہ دین، اللہ کا دین قائم کر کے دکھا دیا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب یہ گواہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے دی ہے، یہ اللہ کا دین ان تک پہنچا، انہوں نے اس کی قولی گواہی بھی دے دی، عمل سے بھی نمونہ بن گئے، پورا نظام بھی قائم کر دیا. یہ اے مسلمانوں، اب تمہیں بقیہ نوع انسانی کے سامنے یہی گواہی دینی. اس کا تعلق براہ راست ختم نبوت سے بن گیا نا، اس لیے کہ نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا. اب یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ رسول جو کام پہلے کرتے تھے اس کی ضرورت قیامت تک باقی ہے، کرنی کس نے ہے؟ یہ ذمہ داری کس نے ادا کرنی ہے؟ یہ اس امت پر. چنانچہ جو اس ذمہ داری کی ادائیگی میں اپنی جان بھی قربان کر دے وہ شہید، وہ اصل گواہ. ابتدائی جو مراحل ہیں اس میں تو دعوت آتی ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ نظام کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا، پھر جانیں نشاور کرنی پڑتی، خون کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. تو ہر نبی بھی اس معنی میں گواہ ہے، ہر رسول بھی گواہ ہے، شہید ہے، اگرچہ اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہوا. شہید کا مطلب بھی گواہ، لیکن اللہ کے دین کی گواہی تو اس نے دی، حق ادا کر دیا. اور حق ادا کرنے کی آخری شکل یہ کہ اپنی جان بھی قربان کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی آرزو تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. میری بڑی شدید خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. سب سے بڑے شہید آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح گواہی آپ نے قائم کی ہے. اسی لیے شاہد کا لفظ بھی آتا ہے، شہید کا لفظ بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے رسول مغلوب نہیں ہو سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جب منصوبہ بنا دیا گیا، پوری تکمیل ہو گئی، سولی نہیں چڑھنے دیا گیا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، بلکہ قرآن نے ان کا قول نقل کیا، انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول کو قتل کیا، ناممکن. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی گئی، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ ہے ایک حقیقت جس کی وجہ سے رسول بچا لیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں سبھی. مقام رسالت کے زمن میں بحث کر چکا ہوں، لیکن اصل میں سب سے بڑے شہید وہ ہیں. تو جو بھی اس کام میں اپنی گردن کٹا دے وہ واقعی گواہ ہے، جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی شہادت الناس کی اس نے پوری کر دی آخری درجے میں. تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس میں مدد حاصل کرو کن چیزوں سے؟ صبر سے اور نماز سے. بڑی کٹھن ذمہ داری ہے شہادت الناس. اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ہے وہ شہادت. اسی لیے یہاں پر لفظ شہادت نہیں آیا لیکن مقتول فی سبیل اللہ کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. پہلی بات تو کی گئی کہ اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے جو بڑا کٹھن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو صعوبتیں برداشت کی ہیں، جو مشکلات، جو سختیاں، اور صحابہ نے پڑھی ہے سیرت کی کتابیں، کتنی بھاری ذمہ داری تھی. تو اس میں مدد تمہیں کہاں سے ملے گی؟ ایک تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو اور نماز، یہاں سے بیٹری چارج ہوگی. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اس کی خاطر بڑی سے بڑی تکلیف جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن استقامت کی چٹان بنے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. صبر کا اصل مفہوم یہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہا کرو. اصولی طور پر تو فوت ہو گئے، ان کی رحلت ہو گئی، لیکن انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یعنی کون سی حیات انہیں ملی ہے، کس کیفیت میں زندہ ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات جان لو کہ انہیں مردہ کہنا درست نہیں ہے، وہ زندہ ہیں. انہیں حیات جاویدہ اللہ نے عطا کر دی. یہ ہے شہادت کا مقام. اسی لیے اب شہادت الناس کی ذمہ داری کی بات آئی ہے تو اگلی آیت کا بھی ترجمہ کر دوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اے مسلمانوں ہم تو تمہیں لازماً آزمائیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے کسی قدر خوف کی کیفیت سے، کبھی بھوک اور فاقے سے، اور پھر جان اور مال کے نقصان سے، اور ثمرات اناج اور غلے اور پھل کے نقصان سے، بلکہ نتائج کے نقصان سے. نظر آ رہا ہے کہ کامیابی شاید بہت قریب ہے، اس موڑ سے آگے منزل ہے، لیکن پھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت جو انسان کو اندر سے وہ ٹوٹتا ہے، بڑی امیدیں باندھی تھیں لیکن یہ کہ وہ سب کے سب چکنا چور ہو گئیں، یہ بھی آزمائش ہے. راہ حق میں اس قسم کی آزمائشیں بھی آئیں گی اہل حق کو. تو یہ، اور اس میں اس رستے میں جو گردن کٹا دے وہ اسے حیات جاویدہ مل جائے گی. یہ مقام شہادت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوا ہے، سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ ہے، بلکہ وہاں زیادہ پرجلال انداز میں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، ہرگز مت سمجھنا. بل احیاءٌ، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. تم سمجھ رہے ہو وہ مردہ ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ بڑے شاداں و فرحاں ہیں، خوش و خرم ہیں اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، جو مقام ان کو ملا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی ان کے ساتھ آ کر ملے نہیں، شامل نہیں ہوئے، جو اس راہ میں سب کچھ تن من دھن لٹا رہے ہیں اور مرتبہ شہادت کے متمنی ہیں، وہ بھی ملنے والے ہیں ان سے. یہ ہے مقام شہادت. اس کے حوالے سے ایک شہادت کا واقعہ پیش آیا 10 محرم کو. یہ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن امت کی تو پوری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. سال ہجری کا آغاز ہی ایک بہت عظیم شہادت سے ہو رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی، جو مقام ہے آپ کو معلوم ہے ان کا اس امت میں، ان کی شہادت یکم محرم الحرام. اقبال نے اسی اعتبار سے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، یعنی شہادتیں تو ہیں ہی اس پہ، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل، لیکن یہ کہ شہادت تو ایک مقام عظمت ہے، یہ تو اونچا مرتبہ ہے، یہ تو وہ ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، تو مطلوب و مقصود مومن ہے. اس پر غم اور حزن، اگر یہی معاملہ جو ہے اس انداز سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسی کیسی شہادتیں ہوئی ہیں، سب سے پہلے مکے میں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی شہادت کا جو اندوہناک واقعہ، اتنی مظلومانہ، اتنی بہیمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، ابو جہل نے جو کیا. لیکن یہ کہ صبر کرو، اللہ کے رسول نے یہ کہا. غم ہے کسی کے مرگ پر 3 دن سوگ کی اجازت ہے، پھر شہادتیں. غزوہ احد میں آپ دیکھیے حضرت حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق تھا، چچا زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور بالکل بچپن کی ہمجوڑی بھی ہیں، تقریباً ایک ہی عمر تھی، بچپن میں اکٹھے جو ہیں وہ اکٹھے بچپن گزارا ہے، بہت محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. اور شہادت بھی کیسے ہوتی ہے، پیٹ چیر دیا گیا، کلیجا چبایا ہوا ہے، جسم کا مسلح کر دیا گیا. تو شہادتیں تو بے شمار، چلتے جائیے. بہر کیف ایک بہت بڑا واقعہ، یہ سانحہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت. والد محترم رحمہ اللہ کی کتاب سانحہ کربلا کے نام سے موجود ہے، ہمارے مستقل مکتبے کے اندر موجود ہوتی ہے، پورا پس منظر بھی اس پہ دے دیا کہ اصل میں سازش تو شروع ہو گئی تھی حضرت عمر کی شہادت سے. جب اسلام پھلا پھولا تو جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں پوری دنیا میں، انہوں نے پھر جو سکیم بنائی ہے، عبداللہ ابن سبا نے جو سازش جو ہے اس کا بیج بویا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں، اس سے بھی پہلے جو ہے یہ ایرانی سازش تھی کہ حضرت عمر کو اگر قتل کر دیا جائے، ان کا خیال تھا کہ اسلام کو جو یہ شوکت و سطوت حاصل ہوئی ہے، یہ ایک شخص ہے، اس کو ہٹا دیا جائے تو معاملہ سارا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا. شہادت ہوئی، ابو لولو فیروز ایرانی مجوسی. لیکن یہ ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ تو اتنی مضبوط بنیادوں پر یہ نظام قائم ہوا تھا کہ اسی شان سے چلتا رہا اگلے 10 برس. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بارے میں بڑی بدگمانیاں پھیلائی گئیں. 12 برس آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، جس میں سے پہلے 10 برس بالکل اسی شان کے ہیں جو خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس عرصے میں کتنے بڑے علاقے پر اسلام جو ہے وہ قائم ہوا، پورا عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، پورا ایران فتح ہو گیا، پھر مصر ہے، سوڈان ہے، یہاں سے لے کے مراکش تک شمالی افریقہ سارے کا سارا زیر نگی آنے، کئی بر اعظموں پر اسلام کی جو ہے پرچم لہرا رہا تھا. اس وقت کے سب سے بڑی عظیم ترین مملکت تھی وہ اسلامی ریاست، اس کے فرما روا تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس نے کیا کیا تھا، یہ ڈس انفارمیشن کا جو آج کل بھی جو بڑا ہتھکنڈا استعمال ہوتا ہے، یہ وہاں سے شروع ہوا، یہ یہودی سازش. اسلام کا لبادہ اوڑا مدینے میں آ گیا اور پھر وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالنے شروع کر دیے کہ اصل تو خلافت کا حق وسیع کو ہوتا ہے، وسیع تو علی ہے، خلافت ان کا حق ہے. کہیں جو ہے کہیں کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ علی تو خدا ہے، کہیں حضرت عثمان کے خلاف کہ یہ اس قسم کا معاملہ کر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایک سازش کے تحت جب کرے گا، پہلے اس نے مدینہ کو اپنا مرکز بنایا، پھر بصرہ گیا، پھر مصر گیا، کئی جگہوں پر جا کر جو ہے اس نے یہ سیل قائم کیے. آج کی طرح کے چینلز تو نہیں تھے، لیکن ایک سیل انہوں نے اس نے بنا کر اور ڈس انفارمیشن کا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر عام کرنا شروع کر دیا. یہ یہودی سازش، اس سے وہ فتنہ اٹھا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پونے پانچ سال کا پورا دورہ خلافت مسلسل مسلمانوں کی خانہ جنگی ہے. نہ کوئی امن نہ کوئی سکون، یہ وہ سازش تھی اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے سارا کچھ ہوا. چینلز کا فرق ہے، ان کے اس نے اس زمانے میں انسانوں کو استعمال کیا ہے بڑے ہی سازش کے تحت، آج ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے وہ چینل اور کیبل، اس کے ذریعے ہم ہر چیز جو ہے وہ جو ڈس انفارمیشن وہ پھیلانا چاہتے ہیں اور ہمارے دماغ کو جس سمت میں موڑنا چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں. اور اس کا شاخسانہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ پروپیگنڈا ٹیکنیک، اور اس کے نتیجے میں جنگ نہروان بھی ہے اور جمل ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے. ہر موقع پر مصالحت ہوتے ہوتے ایک سازشی ٹولہ تھا جو سازش کے ذریعے معاملے کو بگاڑ دیتا تھا. یہ ایسی سازش تھی، ایسی گمبھیر سازش. یہی وہ سلسلہ سازشوں کا چلتا رہا کہ بالآخر وہ کوفیوں نے جو غداری کی ہے اور حضرت حسین کو خط لکھ لکھ کر منگوایا، بلایا کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جب وہاں پہنچے تو غداری کی. یہ وہی کوفی ہے سازشی عنصر. یہ تفصیل آپ وہاں پڑھیے گا، میں یہاں صرف اس کا جو حاصل ہے وہ اس کے ساتھ وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت حسین کس بنیاد پر اٹھے تھے، ذرا غور کیجئے گا. رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تاثر یہ ہے کہ دور خلافت راشدہ کے بعد اسلام شاید پوری عمارت ہی ایک دم دھڑم سے زمین پر آ گئی، زمین بوس ہو گئی. یہ بہت بڑی غلط فہمی. والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی عمارت کو سمجھیے کہ ایک چھ منزلہ عظیم الشان قصر ہے. سب سے ٹاپ کا لیول جو ہے سیاسی سطح پر، اس میں ایک دراڑ آئی تھی، کیونکہ امرہم شورا بینہم کا تقاضا اور مسلمانوں کا امیر ان کی مشاورت سے طے ہونا چاہیے، اس کی بجائے نامزدگی ہوئی. نامزدگی کے پیچھے کیا مصلحتیں تھیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اس وقت کسی کو مصلحت سمجھا کہ امت دوبارہ کہیں اس سازش کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا. 20 سالہ دور خلافت ہے ان کا، کامل امن و امان. اور وہ جو فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا، اسلامی ریاست کی مزید ایکسٹینشن اور اڈا کا کلمہ اور پورے عرض کی ان کونوں تک پہنچانے کا، وہ پھر آگے بڑھا ہے حضرت امیر معاویہ کے دور میں. بہرکیف، ہمارا اہل سنت والجماع کا اجماع اس بات پر ہے کہ ہم بدنیت ہی نہیں کہیں گے کسی صحابی کے بارے میں، ممکن نہیں. ہاں، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں. انہوں نے جو نامزدگی کا فیصلہ کیا کہ کہیں پھر وہی سازشیں جو ہیں وہ دوبارہ نہ آ جائیں، تو اس بنیاد پر انہوں نے ایک فیصلہ کیا. لیکن اس اصولی اعتبار سے اس کے اندر ون سٹیپ ڈاؤن آ گیا. یہ ہونا چاہیے تھا خلیفہ کا تقرب مشاورت کے ساتھ، اس پوری عظیم الشان عمارت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، بنیادیں اٹھائیں، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہے رضی اللہ تعالی عنہم، اس کی سب سے اوپر کی منزل میں ایک دراڑ پڑی ہے. حضرت حسین اس کے خلاف اٹھے تھے کہ یہ معاملہ پھر کہیں آگے بڑھ کر پھر اور بگاڑ کی طرف نہ جائے. اتنا سا فرق بھی جو ہے اس کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا. یہ ہے عظمت، یہ عظیمت، دونوں نے سمجھی. وہ بھی صحابی رسول ہیں، بہت سے اور لوگوں کو بھی اختلاف تھا اس مسئلے سے، نامزدگی سے، لیکن انہوں نے وہ اٹھے نہیں. ان کا خیال تھا کہ اس سے، بلکہ حضرت حسین کو سمجھاتے رہے کہ کوفیوں کی بات میں نہ آئیے گا، یہ انتہائی ناقابل اعتبار لوگ، کیونکہ وہاں سے تاثر ملتا تھا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں حضرت حسین کو اپنا جو امام تسلیم کر کے، اور پھر اس کے خلاف جہاد ہوگا یہ جو معاملہ ہوا ہے نامزدگی کا. لیکن یہ کہ وہاں باقی لوگ بھی، صحابہ بہت سے موجود تھے، ان میں ان کی بھی رائے یہ تھی کہ نامزدگی صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے حضرت حسین کو آخری وقت تک وہ روکتے رہے. یہ تفصیلات ہیں تاریخ میں کہ یہ قدم نہ اٹھائیں اور اس سے معاملہ جو ہے وہ سنبھلے گا نہیں. بہرکیف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً انہوں نے سمجھا کہ ایک چیز ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. انہوں نے ان پر اعتبار کیا، بعد میں جا کے حقیقت کھل گئی، لیکن انہوں نے اس پر سٹینڈ لیا تھا اور اسی رستے میں اپنی گردنیں انہوں نے کٹا دی. آج وہ دین کس حال میں ہے، اور نام جو لیتے ہیں حسین کا اور شوق بہت شد و مد کے ساتھ لیں، ضرور لیں، سب لیتے ہیں، وہ دین کی ساری عبادتیں زمین بوس ہو چکی ہیں، ساری کی ساری منزلیں، پورا ڈھانچہ غائب ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور فلاں اور فلاں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. تو سبق تو یہ ہے نا، ادھر آؤ. اس موقع پر جو ہے پیغامات وہ صدر صاحب کے بھی آ جائیں گے، وزیر اعظم صاحب کے بھی آ جائیں گے، گورنر کے بھی آ جائیں گے. اس میں بڑا ہمارے لیے سبق ہے، اور ہمارے لیے یہ ہے مورال بوسٹنگ معاملہ ہے. تو بھائی آؤ نا اس طرف، کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی؟ وہ دین اس میں ذرا سی بھی آنچ نہ آنے پائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے. آج وہ چاروں چھانے چت ہے، اور ہم سارے مل کر اسلام دشمن قوتوں کے کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے اسلام کے خلاف، اور نام لے رہے ہیں حسین کا. کس منہ سے نام لیتے؟ تو اصل سبق ہے، اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ کردار کہ ہاں اسلام کی پر کوئی ایک آنچ نہ آئے، وہ عظیم الشان عمارت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اس کی حرمت کے لیے. میں تو عرض کر چکا ہوں کہ 65 سال سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ زمین دیا ہوا ہے، 96% مسلمان ہیں، مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے، حکمرانی حاصل ہے، اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دین سے کھلی غداری ہے، بے وفائی ہے، اللہ سے غداری. تو اصل سبق تو یہ ہے. چنانچہ اس کے بعد بھی اسلام کی جو بے شمار منزلیں اپنی جگہ قائم تھیں، اور اس کی عظمت و سطوت کا معاملہ آگے بڑھا ہے. بنو امیہ کا دور بحیثیت مجموعی خلافت راشدہ کے بعد سب سے ضروری دور ہے اسلامی تاریخ کا، بہترین دور تھا. ہاں اس لیول پر آ کر معاملہ آ گیا تھا نامزدگی والا، اور پھر وہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا رہا. اس میں ایک بریک آیا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز، یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے. تو باقی یہ ہے صورتحال کہ اسلام کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اور اب کس مقام پہ کھڑا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں. ساری سیاست، ہماری دینی سیاست کا جو نقطہ ہے وہ بھی مذہبی سیاسی جماعتیں مصلحت مفادات الا ماشاءاللہ. یہاں تو ہر مسئلہ تر مفاد کو انہوں نے تار اس کے جو ہے تار و پود بکھیر کے رکھ دیے. نہیں, استقامت عظیمت, اور یہاں استقامت اور عظیمت کا نام ہی ہماری لغت سے غائب ہے حقیقت کے اعتبار سے. الفاظ ہے خالی, معنویت سے خالی. بچھ جانا, مفادات کے سامنے جھک جانا, مصلحتوں کے سامنے, سب کا شعار, سب الا ماشاءاللہ. تو یہ ہے اصل سبق. اور واقعی اگر یہ اس وقت ہم جہاں پہنچے ہوئے, اب آپ نے دیکھ لیا اوباما صاحب جو ہیں وہ پھر ان کی باسی کڑی, وہ کڑی میں پھر ابال آیا ہے, پھر ڈو مور کی پاکستان پر دباؤ, اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں اور پاکستان کو اس میں جو ہے وہ اور کردار ادا کرنا ہوگا. اب یہاں ضرورت کس بات کی ہے؟ جو کچھ وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ سب ناحق ہے, ناجائز ہے, بے بنیاد ہے, اور وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں, اسلام کی جڑیں کھودنا چاہتے ہیں. تو دس محرم کا سبق کیا ہے؟ پچھ جاؤ ان کے سامنے, اب موقع ہے عظیمت استقامت, کھڑے ہوں اور دیکھ بھی رہے ہیں, مثال موجود ہے کہ کیا ہے اس کی حیثیت اس امریکہ کی اور ساری نیٹو کی. 9 سال میں اگر وہاں پر جو اپنے زخم چاٹ رہے ہیں وہ, اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت, کوئی مقام نہیں ہے, لیکن ہمارا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. نہ ہم اللہ کی دیے ہوئے دین کو اور اس کی عطا کی ہوئی شریعت کو ماننے کے لیے تیار ہیں, اور اسی کی زمین پر اس کی شریعت نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ہمیں کیسے یقین ہو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی؟ دل میں تو چور ہے. ہاں, جو خالص تھے اللہ کے ساتھ, اللہ نے اس دور میں بھی دکھا دیا, وہ نہتے بھی جو ہیں وہ آج بھی کھڑے ہیں الحمدللہ, اور ان دھمکیوں سے بروب ہونے والے نہیں ہیں. یہ ہے سبق, پابردی کا سبق ہے, تو یہاں سے لیجئے. اور 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, برابر کی سرزمین میں اسی دور میں دیکھ لیجیے. اگر تاریخ میں جھانکنے میں دقت پیش آتی ہے, 1400 سال کا واقعہ لگتا ہے کہ وہ تو اس دور میں ہو سکتا ہے, آج نہیں ہو سکتا, آج بھی ہو سکتا ہے. تو بار کیف میں اس موقع پر صرف یہی عرض کروں گا کہ ہماری حکومت کو ہرگز کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے, اور حالات سے سبق سیکھیں, ورنہ جس روح پر اب تک لے جا رہے ہیں پاکستان, اللہ نے بچایا ہوا ہے, انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو سیاسی قیادت ہو, وہ فوجی قیادت ہو, وہ مذہبی سیاسی قیادت ہو, سب کے سب الا ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصل ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شہادت اور انداز کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہوئی ہے, ہم کر کیا رہے ہیں اس کے بالکل برعکس. کاش کہ اس کا ہمیں شعور عطا ہو, اور اس کے لیے پھر اس رستے میں گردن کٹانے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.